السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسبیح و تکبیر الحمد کے بجائے صرف اقرار و مولا کے لیے وہ حکمراں مطلق اور ذات کن فیکون کے شہنشاہ کے لیے وہی وہ جو مقتدر اعلیٰ رب مسکون کا داتا و مولا و فربروا ہے جس کی شان عزت اور روب و مرتبت ہمیشہ سے باقی اور ہمیشہ باقی رہے گی. وہی وہ جو حشر و موت کا مالک عطا و بخشش کا شاہکار اور سزا و جرم کو پکڑنے کا مختار. اسی کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے, اسی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. جو شرام حسی بابرکت پر ذات اثر پر نبی آخر پر برکتی برکتی رحمتی رحمتی نازل و ذات والا پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا تعداد ان گنت سلامتی اور برکتی ہو انبیاء علیہ السلام کی چھرمٹ پر. انہی کا نام میرے لیے عنوان حیات, انہی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہدایتوں اور رہنمائیوں کا خاص تعلق روح زمین سے اللہ عز و جل کر رہا صدیوں برسوں ہزاروں سالوں سے. زمین جب سے بسی اس میں رونق آئی اور عرش بری پر مالک فرمروا متمکن ہوا, قیام پذیر ہوا. اس وقت سے دنیا کو رونق تھی, برکتیں انعامتیں اور ہدایت نصیب. جتنے بھی فضا کے اندر سیارے ہیں, چاند ہو یا سورج ہو, مریخ ہو یا تاروت ہو اور کوئی یا جتنے بھی مرکیولیز ہیں, ان سب پر اتنی انعامت اور بخشش نہیں جتنی دنیا پر ہوئی. نہ چاند کو یہ سعادت مندی ملی, نہ سورج کو یہ رحمت ملی, نہ اور سیاروں کو ملی, نہ فضا میں کسی کو ملی, صرف روح زمین پر زمین کو ملی. زمین ایک اللہ کی انعامت اور بخشش اور کرم اور جود اسکار نعمتوں کے اظہار اور منم حقیقی پکار کی شاہکار ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے یہیں پر آئے, کوئی پیغمبر چاند پر نہ آیا, کوئی مریخ میں کوئی تاروں میں کوئی رسول اور نبی نہیں اترا, اور سورج کے ارد گرد کوئی پیغمبر نہیں آیا, ستاروں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. جتنے بھی رسول اور نبی آئے سارے زمین پر آئے, اور لگ بھگ تعداد 124,000 سے ماورا ہے. یہ تعداد کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے. 1,00,000 زبان سے ادا کر دینا, 24,000 ادا کر دینا, ایک ایک پیغمبر اپنی صلاحیت اپنی استعداد اپنی زندگی اپنے کرم فرمائی کا جو اللہ کی اس پر ہوئی, اس کے اعتبار سے ہماگیر وجود کہاں ملتا, انقلابی وجود کہاں ملتا. چاہے وہ ادنا تھا علاقے کا نبی کیوں نہ ہو, یہ ہماگیر علاقے کا رسول کیوں نہ ہو. نبی ایک منطقے کے لیے آتا ہے اور وہیں پر فکس ہوتا ہے اور پہلے کے نبی کی کنٹینیو تعلیمات کو چلاتا ہے. رسول ایک بڑے علاقے پہ آتا ہے, وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ اس پر مذہب اور کتاب نازل کرتا ہے, اور اللہ اس کو رسالت اور نبوت ڈبل دیتا ہے. نبی کے پاس صرف نبوت ہوتی ہے اور رسول کے پاس رسالت بھی ہوتی ہے. وہ رسالت لے کر نیا قانون, نئے ہدایتیں اور نئی انسانوں کو رہنمائیاں دیا کرتا ہے. کسی پیغمبر کے دور میں کوئی چیز حلال تھی, بعد کے پیغمبر کے دور میں حرام ہو گئی, یا پہلے کے پیغمبر کے دور میں حرام تھی اور بعد کے پیغمبر کے دور میں حلال ہو گئی, ایسا دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آیا تھا. کچھ باتیں جو پابندی دی گئی تھی قوموں نے, ملتوں نے اور اقوام نے ہدایت پر عمل نہ کیا تو ان کے لیے بین کر دی گئی. یہود پر یہ لازم تھا کہ وہ ناخن نما جانوروں سے پنجے سے کھکر کے کھانے والوں سے وہ استعمال کر سکتے تھے, ان کے لیے حرام تھا. مگر امت مسلمہ کے لیے حرام کر دیا گیا, بولا گیا کہ امت مسلمہ کے لیے یہ ایڈیشنل جو سورسز دیے جا رہے ہیں, یہ زیادہ چیزیں دی جا رہی ہیں جو حلال و حرام کی قیود ہے, یہ ہر ایک کو الگ الگ انداز میں دی گئی, مگر سبھی پختہ کار تھی کچھ آئی کوئی پرمننٹ ہی ہو گئی کوئی انٹریم رہی اور کوئی آئی اور چلی گئی. تو یہ اللہ کا فضل و انعام مخصوص طور پر وہ زمین پر آخری بختاور پہ ہوتا ہے, دلاور پہ ہوتا ہے, اور غیر معمولی مونس طبیعت, افکار و مزاج اور اپنی زندگی میں ہر ایک انداز سے انوکھا غیر معمولی کرم اور جود و سکا کی شاہکار میں ہوتا ہے. وہ نام انعامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماڈل بنا کر پیش کیا گیا, اللہ کے نبی کو پہلے کے پیغمبروں کے طریقے سے ایک نبی بنا کر نہیں پیش کیا گیا, رسولوں میں بھی رسول بنا کر پیش کیا گیا, نبی میں نبی بنا کر پیش کیا گیا. آپ تک وقت دونوں صلاحیتوں کے حامل ہے, آپ پیغمبر بھی ہے, آپ رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, رسالت بھی ملی اور نبوت بھی ملی, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت بھی ملی نبوت بھی ملی, ابراہیم علیہ السلام کو رسالت بھی ملی نبوت بھی ملی, موسیٰ علیہ السلام کو رسالت بھی ملی نبوت بھی ملی, داؤد علیہ السلام کو رسالت بھی ملی نبوت بھی ملی, کئی نبیوں کو پیغمبری میں نبوت ملی یحییٰ علیہ السلام, کئی پیغمبروں میں نام ہے زکریہ علیہ السلام نبوت ملی, ذوالنون کو نبوت ملی, یونس علیہ السلام کو نبوت ملی, کئی پیغمبر ہیں مگر کسی کو رسول بنا کر نبی نہیں چھوڑا گیا, نبی اور رسول بنا دیا, ڈبل ذمہ داری. کوئی رسول اکیلا رسول نہیں ہے جس کو نبوت نہ ملی ہو, یعنی وہ نبوت کا بھی حامل ہے, رسالت کا بھی حامل ہے, اور نبی صرف نبی کا نبوت کا حامل ہے, رسالت کا حامل نہیں. تو یہ خاص فضل خاص انعام عرب کے وہ منطقے میں جو برسوں کے بعد آباد ہوا, نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کلدانین یروشلم ہبرون سے بلا کر لایا گیا. یہ پہلے عراق میں تھے, عراق سے یہ فلسطین چلے گئے, مکے کی طرف ان کا رخ نہ تھا, مگر مکے میں اسٹے ہو جاتا تھا, اللہ نے ان کو بائی پاس سے بھیج دیا اور یہ بڑا سفیر طویل سفر طے کر کر ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر سیدھا جو ہے فلسطین یروشلم کلدانین کی طرف چلے گئے. بیچ میں رہ گیا علاقہ مکے کا, مگر جب 100 برس کے اوپر عمر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی, اور جب ان کے ہاں بڑی دعا سے وہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو اسماعیل علیہ السلام, وہ بھی پرنسس فیملی کی لڑکی یعنی مصر کی ایجپشین بادشاہ کی بیٹی سیدہ حاجرہ علیہ السلام, ایک خانہ بدوش, ایک ریفیوجی آدمی, ایک اللہ کا وہ بندہ جو عمر کے طویل حصے میں ہے, جو 100 برس کراس کر چکا ہے, اس کو ملی ہے وہ دوشیدہ وہ نوجوان خاتون, وہ بھی ایک ٹریجڈی کی وجہ سے, کیونکہ مجھے وقت نہیں ہے وہ ٹریجڈی شو کرنے کے لحاظ سے, آپ کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و انعام کن پر ہوا, اور یہ نبوت رسالت کے حامل یہ امت اس پر فضل و انعام کیسے آیا, اور یہ قیامت تک کی یہ امت طویل عرصہ رکھ کر قیامت کا دن آنے والا ہے, اب بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا, بیچ میں کوئی اور رسول نہیں آئے گا, بیچ میں اور کوئی نئی کتاب اس کے درمیان نہیں آئے گی, اور کوئی نئی ہدایت آسمان سے نہیں آئے گی, جبریل علیہ السلام کسی کے پاس وہی لے کر اپنی آئیں گے قیامت تک کے لیے آئے گی, لفظ وہی بینڈ ہو گیا, اب وہی کسی کے پاس نہیں آئے گی. ہاں شہد کی پٹھیے کے اندر مکھڑی کے بھیجے پر وہی ہوتی ہے, وہ وہی ہے مخصوصہ نہیں ہے, وہی ہے رہنمائی ہے کہ تو اپنے سوراخ میں اپنے پٹھے کے اس گالے میں جا جہاں پر تو اپنا رس چھوڑتی ہے, اس کو اللہ القاء کرتا ہے, اشارہ کرتا ہے, اور وہ گھومتی ہے باغوں میں, وہ جھاڑوں پر گھومتی ہے, رس چوستی ہے پھولوں کا, اور بڑا کے اپنے ٹارگٹ سے اپنے ہی ہول میں اپنے ہی گھر میں جاتی ہے. کبھی بھی اس نے مس یوز نہیں کیا, کسی اور کے پٹھے کے سوراخ میں کوئی مکھی نہیں. جس طریقے سے الرٹ سسٹم ہے مکھی اسی میں گئی, اس طریقے سے پیغمبروں سے اعلیٰ درجہ اور کون سا ہو سکتا تھا, تو اللہ نے اپنے فضل اور انعام سے نوازا. جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے, ابراہیم علیہ السلام 101 سال کی عمر کے اندر وہاں سے آئے, انہیں بتایا گیا کہ یہ مکہ ہے, یہ مکہ ہے, نوح علیہ السلام کے طوفان نوح میں اس کی مڈیرے بہ گئی ہے, اس کا فاؤنڈیشن کا نشان ہے, لہذا ریکنسٹرکٹ کرو, اس کو بناؤ. وہ بھی کوچی عمر میں بولا گیا جب بچہ جوان ہوا, ان کا بیٹا ہوا 14 برس کا اسماعیل علیہ السلام, تب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ باپ بیٹے دونوں مل کر یہ جگہ کو پھر سے ریکنسٹرکٹ کرو، اس کو پھر سے بناؤ، اور بنانے کے بعد میں کچھ حکم دوں گا، اس کو فالو کرو. تو یہ آپ میپ میں جا کے دیکھیے کتنا ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے لے کے فلسطین تک. وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری اونٹنی اونٹ کو لے کر کبھی بائیواس کبھی اونٹنی کے ساتھ اونٹ کے ساتھ آپ مکے کو آئے. مکے کو جب آ کے آپ 14 برس میں 14 مرتبہ آئے اپنے بیٹے کے پاس دیکھ کے چلے آتے تھے. جب جوان ہوا راستے میں ملا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے دبا کر رہا ہوں. تو نے کہا کہ سرندر ہو جاتا ہوں دبا کر تجھے، آپ مجھے صبر کرنے والے پاؤں گے. انہوں نے جھکا دیا اور گر گئے، دبا کرنے گئے، آسمان سے وہی آئی، اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد دوسرے ساتھ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو اطاعت گزار بیٹے کو حکم دیے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو علاقہ اب اللہ اپنے فرشتے کو بھیج کر بتائے گا کہ وہ جو آئے گا وہ آ کے بتائے گا. جبریل علیہ السلام آئے آ کے فاؤنڈیشن کا علاقہ جو ہے مارک کر گئے. یہ فور اسکار یہ جگہ ہے، یہاں پہ میں مارک کر رہا ہوں یہ لکڑی کے نشان سے، یہ رکن یمانی ہوگا، یہ رکن شامی ہوگا، یہ حجر اسود کا ہوگا، یہ حصہ خالی ہوگا. چار کونوں کو انہوں نے مارک کر کے چلے گئے، یہ باپ بیٹے دونوں بنانے لگے. بڑے عظیم ہنسیاں آئیں گے. جب یہ دونوں بنا رہے تھے تو ان کے تصور میں اس وقت نہیں تھا جب بچہ پیدا ہوا تھا کہ مجھے مکہ بتایا جائے گا اور مجھے مکے میں میری بیوی کو اشتے کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. ان کے یقین میں یہ نہ تھا کہ یہاں پر کعبۃ اللہ ہے، تمام عالموں کی ہدایت کا مرکز ہے، یہاں پر مجھے گھر بنانا ہے، اس پوری کنسٹرکٹ کر کے دوبارہ تعمیر شروع کرنا ہے. وہ بھی معلوم نہیں تھا. 14 سال بیٹے کا ہونے کے بعد جب معلوم ہوا تو باپ اور بیٹے نے کمر تھان لی. باپ بہت ضعیف تھے، 114-116 برس کی عمر ہے، ہڈیاں جو آپ دے دی، جوڑیاں چھوڑ گئے تھے، جسم کمزور ہو گیا تھا، سانس پھولتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو آپ نے کہا کہ بیٹا تم جوان ہے، تم نیچے چپترے اٹھا کے دیتے جاؤ اور میں دیوار پہ چماتے جاؤں گا. تو مٹی اور پتھر مٹی بھر کے لگاتے رہے دیوالوں پر اور پتھر چڑھاتے چلے گئے. جب تک ہاتھ میں پتھر چڑھانے کی صلاحیت تھی، نیچے بیٹا ہاتھ مدد کر رہا تھا اور پتھر نیچے کی دیوار اڑ گئی. کم از کم یوں سمجھ لیجیے کہ زمین سے بیس بنا کر 3 فٹ کی جگہ اٹھا دی تو 7 فٹ کے انداز میں انہوں نے پتھرے جمع لیے تھے. اب 7 فٹ کے اوپر جمانا تھا تو کہا کہ ہاتھ نہیں جا رہا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میرا ہاتھ نہیں جا رہا. تو جبریل علیہ السلام آیا کہ فرمایا وہ قریب کا جو پتھر ہے اس پتھر پہ آپ ٹھہر جائیے گا. وہ تو کہا پتھر تو دور ہے، کعبۃ اللہ نزدیک ہے، یہ کعبہ پکا نزدیک ہے، کہا پتھر پہ ٹھہر گئے تو صحیح. جبریل علیہ السلام کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر پہ ٹھہر گئے. یہ چھوٹا سا پتھر تھا، 1.5 فٹ کا پتھر تھا. وہ پتھر جو الگ پڑا ہوا تھا تو پتھر کے اوپر ٹھہر گئے. جبریل علیہ السلام نے پتھر کو حکم دیا بیذن ربی، وہ پتھر لفٹ کی طرح سلکنے لگا، کعبۃ اللہ کے قریب آیا اور اس پر انہوں نے سڑک ایک پتھر لگانا شروع کیا، لفٹ کا کام انجام دیتا. جب وہ پتھر پکڑ لیتے تھے گود میں ابراہیم علیہ السلام، وہ پتھر آٹومیٹک دھیرے 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 ان کی عمر کے لحاظ سے ہوتا تھا اور وہ اوپر چلے آتے تھے، پتھر کو جما لیتے تھے، مٹی کو لیول کر لیتے تھے، اپنے کرتے میں مٹی لے کے آتے تھے، اسی کو پانی ملاتے تھے مچھلی جیسے اور پھر نیچے پتھر اتر جاتا تھا. اس طریقے سے بیٹا آپ کے گنیٹ کے شکل میں پتھرے دینا اور باپ جمانا، چھت مکمل کر دیا، چھت اوپن تھا، چھت فکس نہیں تھا، 4 دیواریاں اٹھا دی. اب انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ انسانوں کی عبادت کا گھر بن رہا ہے. ان اول بیت وضی للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. انہیں معلوم تھا کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت کا گھر بن رہا ہے. جب وہ آخری پتھرے جما رہے تھے اور وہاں کوئی نہیں، کچھ قبیلے کے لوگ تھے جرہم کے یمن کے جو وہاں پر آباد ہوئے تھے سیدہ حاجرہ علیہ السلام کے ایم یو ای کے تحت، نیچرل انڈسٹری آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہاں جمع ہوئے تھے، اگریمنٹ کے تحت ایم یو ای کے تحت وہ جمع ہوئے تھے. تو وہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں بے چینی محسوس کرتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بابا کیا بے چینی محسوس کر رہے؟ تو کہا میں دعا کرتا ہوں تم امیر کہو. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، القاء دعا، ربنا وبصیر رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب وہ حکمت یزکی ہے انکا انت العزیز الحکیم. ترجمہ باری الہ رب الارباب، ان لوگوں میں سے ان میں سے ایک ایسے رسول کو اٹھا. کن لوگوں میں سے؟ مار کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام عراقی مولود ہیں، عراق کے پیدا ہوئے عرب ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے جدیالہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی خون کے اعتبار سے عراقی کہلائے جائیں گے، مگر ان کا جو سسرال ہے وہ یمنی ہے، جرہم کا ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی طرف بتا کے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، باری الہ انہی لوگوں میں سے، یعنی یمن کی گیدرنگ میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو تیری آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائے. پہلی بار ذہن میں بتائیے گا، جو تیری آیات یعنی قرآن جو نازل ہوگا وہ پڑھ کر لوگوں کو سنائے. یعلمہم الکتاب، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، یعلمہم الکتاب وہ کتاب کی ان کو تعلیم دے، چھوٹے بڑے کا فرق نہ کرے، بوڑھا جوان کو پڑھائے، جوان بوڑھے کو پڑھائے، بچہ بوڑھے کو پڑھائے، یہ کوئی فرق نہ ہو. یعلمہم الکتاب وہ کتاب کی تعلیم دے، اور یزکیہم کے ساتھ تزکیہ نفس کرے ان کا، اور ان کو حکمت دین سمجھائے. یعلم کتاب اور حکمہ، ان کو حکمت دین سکھائے. حکمت دین سے مراد کیا؟ یعنی سمجھداری، اچھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ، اچھی صلاحیت، اچھی استعداد اور اچھی سینس، اچھے سورسز، میریٹ لائف ہو، ان کو یہ بتائی جائے، ان کی زندگی کو جو ہے اچھے انداز میں سوارے. پھر آخر کا جملہ ہے چوتھا، یزکیہم، لوگوں کو برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، نفس کی آلودگی سے بچائے، نفس کی غلامی سے بچائے، گندگیوں سے بچائے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو حقیقت میں سب پہ غالب اور دانا ہے. یہ جب دعا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی اللہ کے فضل اور انعام کے حقدار کے لیے، تو اسماعیل علیہ السلام نے نیچے سے آمین کہا، اور آمین آمین بولتے رہے ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا اپنے مکمل کرتے ہیں. بشارت دی گئی کہ یقیناً مجدد انبیاء کی دعا قبول ہو گئی، بشارت دی گئی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. اسی زمین سے، اسی ٹاپو سے، اسی منطقے سے ایک ایسا رسول اٹھے گا جو مقابلے میں ون تو کہلائے گا مگر لیڈڈ پرسن ہوگا. وہ 124,000 پیغمبروں کو لیڈ تو نہیں کرے گا، وہ ان کو گرائے گا، گھٹائے گا، اٹھائے گا، درجے کم کرائے گا نہیں، مگر ان سب میں مایا ناز ہوگا. ہر ایک کی امت ختم ہو گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ لوگ یہود و نصارہ کی شکل میں زیادہ بھی تعداد میں دنیا میں ہے مگر مسلمانوں سے کم. مگر ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ نبی کی جو امت ہوگی وہ پرمننٹلی قیامت تک کے لیے ٹچ کرے گی. ان کے بیچ میں نہ قحط آئے گا، نہ ان کو زمین میں دھسایا جائے گا، نہ ان کو جو ہے پانی میں غرق کیا جائے گا. فرعون، آل فرعون کو پانی میں غرق کر دیا گیا، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، قوم صالح، قوم مدائن پتھروں کی بارش اور دزدروں سے مار دی گئی، اور کئی قوموں پہ آگ کی بارش برسائی گئی. مگر یہ نبی وہ ہوگا جس کے اوپر اللہ کا فضل اور انعام ہوگا. اس نبی کی امت بھی یہ ہوگی کہ وہ بھی سورسیبل ہوگی، وہ زمین پہ دعا مانگی تو عرش بری کا مالک سنے گا، اور وہ نبی کی امت اتنی زبردست اور اچھی ہوگی کہ ان پر تمام کتابوں کو مرج کر کے، تورات، انجیل، زبور، مصحف ابراہیم، مصحف موسیٰ اور کئی پیغمبروں کے مصحف کو جمع کر کے ان سب کا کریم، ان سب کا نچوڑ قرآن دی جائے گی. وہ کتاب ایسی کتاب ہوگی جس میں تورات کی ہدایت بھی ہوگی، انجیل کے بھی ہوں گے، زبور کے بھی ہوں گے، اور کئی پیغمبروں کے مصحف کا نچوڑ بھی ہوگا. یعنی 124,000 پیغمبروں کی جو ساری ہدایتیں اور ساری برکتیں اور ساری رہنمائیاں تھی وہ من ہے کل، یعنی ٹوٹلی قرآن میں ہوگی. اللہ کا فضل و انعام ہوگا اس امت پر بھی، نبی پر بے قرار بے انتہا انعام ہوگا، اور نبی کی امت کے اوپر بھی یہ انعام ہوگا. اللہ اس نبی کی امت کی بے کسی برداشت نہیں کرے گا، اللہ اس نبی آخر کی امت کی فریاد کو رد نہیں کرے گا. ہر پیغمبر کے دور میں نبیوں کو، رسولوں کو، اسپیشل فورسز دیے گئے کہ تمہارے رب کو ہفتے میں ایک مرتبہ پکار لو, مچھلیوں کا شکار مت کرو. بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اللہ تمہاری سن لے گا. ان لوگوں نے نہیں سنا, ہفتے کے دن کا قانون توڑ دیا تو خلدتن خاصین سور اور بندر بنا دیے گئے. اور کئی پیغمبر لوط علیہ السلام کی قوم کو بولا گیا کہ مردوں کو چھوڑو عورتوں سے نکاح کرو, انہوں نے نہیں مارا. ہم نے کہا کہ لوط چلے جاؤ نکل کر, پلٹ کے نہ دیکھنا. ہم نے اٹھایا زمین سے پٹک دیا, ان کی چیخیں آسمان تک سنی دی اور وہ اندھیر اور کھٹا ٹوپ شدت میں ڈوب گئے. ہم نے کئی پیغمبر کو ختم کر دیا مگر کسی کو اتنی قریب کی قربت نہ دی. یہ نبی کی امت وہ امت ہوگی کہ ہم آدم علیہ السلام کے لیے زمین پہ آئیں گے, ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین پہ نہیں آئیں گے, نوح علیہ السلام کے لیے زمین آپ پہلے آسمان پر نہیں آئیں گے, ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے آسمان پر نہیں آئیں گے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے آسمان پر نہیں آئیں گے, ہم داؤد علیہ السلام کے لیے پہلے آسمان پر نہیں آئیں گے, ہم کسی اور پیغمبر 1,24,000 کے لیے ہم پہلے آسمان پر اور زمین پہ نہیں آئیں گے. یہ بات آپ یاد رکھیے, ہم 1,24,000 پیغمبروں میں سب کو فضل سے, انعام سے, کرم سے, جو جو سخا سے مالا مال کیا. ہر پیغمبر اپنی استعداد اپنی صلاحیت میں بڑا مبارک ہے, مگر ہم کسی پیغمبر کی قوم کے لیے پہلے آسمان پر نہیں جائیں گے اور کسی پیغمبر کے لیے ہم زمین پہ نہیں آئیں گے. میری ذات کی قسم, میرے وجود کی قسم, میرے رب ہونے کی قسم, اے اللہ کے نبی میں تمہاری امت کے لیے پہلے آسمان پر ایوری ڈے آؤں گا اور پھر تمہاری امت کے لیے قیامت میں جبل طور کے جبل عرفات کی پہاڑی پر میری کرسی آئے گی اور میں عرش سے نیچے آؤں گا. یہ کتنا بڑا فضل انعام ہے. یہ امت جو آج برائیوں میں دھن ہے, یہ امت آج دھوکے بازی میں دھن ہے, فریب کاری میں دھن ہے, بے وفائی میں, غداری میں, بےمانی میں جوئی ہوئی ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول کی بات کو. اس امت کے اعزاز کے لیے, اس امت کے رحم کرم فرمائی کے لیے میں پہلے آسمان پہ روزانہ آؤں گا اور قیامت کے دن میں آؤں گا. اور ان کو میں کسی بھی پیغمبر کی قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ روزہ تو رکھو, ہر پیغمبروں کے نیک روزہ تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اے لوگ جو ایمان لائے, تم پہ روزے فرض کر دیے گئے, ایسی روزے ہم نے تمام پیغمبروں کی امتوں پر فرض کیے تھے. یہ اس لیے کیے تھے کہ تم میں اللہ کا خوف تقویٰ پیدا ہو, اللہ سے قرب پیدا ہو, جو قرآن کی آیت گواہ ہے. ہر پیغمبر کے قوم کو ہم نے روزے دیے تھے, عبادت کا ڈھنگ سمجھایا تھا, نماز کا طریقہ بتایا تھا, مگر کسی کے پاس بھی ہم نہیں آئے. اس امت کے نبی کے محمد رسول اللہ کی امت کی یہ شان ہے, یہ عزت ہے کہ جو ہم نے انہیں دی ہے قیامت تک کے لیے. ہر سال رمضان آئے گا, ہر سال رمضان آئے گا, ناک اور منہ سے کالا کلوٹا, ایڑیاں پھٹے ہوئے, کپڑے پرانے, سر پہ ٹوپی پھٹی ہوئی یا امامہ پھٹا ہوا اور پوشیدہ کپڑے, غریب غربت میں میری عزت ناموس کی قسم, روزہ کھولتے وقت بیٹھے گا تو میں اس کے لیے عرش سے روزہ کھولنے میں شریک ہو جاؤں گا, میں اس کے قریب آؤں گا, اس کو مسرت دوں گا اور میرے لیے روزہ رکھا ہے. دو مسرتیں روزے دار کے لیے, بخاری مسلم کی روایت. اب ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ, ایک افطار میں اللہ مدعو ہونا, افطار میں اللہ آنا, اور دوسرا قیامت کے دن اس امت کے لیے اللہ کا آنا. قرآن کی آیت نازل کر دی, سورہ زمر کی آیت, وہ اشرقت الارض بنور ربها. اللہ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو جبل عرفات پر جب اللہ اترے گا تو ساری دنیا کا کنکر ریزہ ریزہ اللہ کے نور سے بلنگ کرتا ہوا جگمگا اٹھے گا. یہ اللہ کا نور زمین پر آئے گا, اللہ کے نور سے زمین کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا گا. اتنی بیلنسبل, اتنی کانفیڈنٹ امت, یہ امت کس طرف جا رہی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, نبی کا نام بدلاؤ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ میں ڈوبے نہیں ہے. اس نبی کا فضل یہ اللہ نے نوازا, وہ یہ نوازا کہ چار چیزیں دے کر نبی کو بھیجا. کسی پیغمبر کو چار چیزیں نہیں ملی. موسیٰ علیہ السلام کے مصاحف میں, تورات میں, انجیل میں, عیسیٰ علیہ السلام کے, داؤد علیہ السلام کے زبور میں, اور ابراہیم علیہ السلام کے مصحف میں, کئی پیغمبروں کے مصحف کے اندر یہ بات مینشن نہیں ہے
یہ کسی کو یہ چار چیزیں ملی ہو،
قربان جائیے
آمینہ بنت وہب کے فرزند ارجمن پر، عبداللہ بن عبد المطلب کی اولاد مبارک پر، عبد المطلب کے پوتے پر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نمازی چھکی ہے محمد سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا میں چار چیزیں دے رہا ہوں، میرا یہ پیغمبر محمد بن عبداللہ بنو ہاشمی، میرا یہ نبی، سب سے پہلا یہ کام یہ رسول یہ کرے گا کہ میری آیات لوگوں کو سنائے گا، قرآن کی آیات لوگوں کو بتائے گا. یہ امت پر بھی فرض ہے لوگوں کو قرآن سمجھانا پڑھانا سکھلانا، قرآن بتانا، قرآن کا درس دینا، قرآن کو لوگوں سے قریب کرنا، قرآن لوگوں کو بتانا، قرآن صاف کرنا، قرآن کے لیے انہیں پڑھنا لکھنا سکھانا، انہیں قابل بنانا، کیونکہ ان کے رب کی کتاب ہے، مایاناس کتاب ہے، اور ایسا سرٹیفکیٹ ہے وہ کہ عطا و بخشش کا ٹھاکار ہے قرآن. نبی کا پہلا منصب یہ ہے، آخری نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسول برحق ہے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے اور اس کے ساتھ کتاب کی تعلیم دے. سنانا منہ سے ہے، سننا کان سے ہے. نبی پڑھائیں گے امت کو بتائیں گے، رسول بتانے پر امت سنے گی اور پڑھے گی، اور پھر فرمایا کہ تعلیم دے گی. یہ اسے الف کہتے ہیں، اسے با کہتے ہیں، اسے تا کہتے ہیں، اسے میم کہتے ہیں، اسے نون کہتے ہیں، اسے یا کہتے ہیں. یہ الفابیٹ کے جیسے ورڈ ہے، یہ جو ہے یہ قرآن کے ورڈ کوڈ ورڈ ہے، لہذا یہ جو ہے اسی پہ خارا قرآن کھلتا ہے، لہذا یہ حروف جو ہے یہ حروف کے لحاظ سے ان کو تعلیم دیتا ہے، قرآن کی نالج دیتا ہے رسول، اور قرآن سمجھاتا ہے، اس میں واقعات بتاتا ہے، اس میں تاریخ بتاتا ہے، اس میں حلال و حرام بتاتا ہے، اس میں خیر و شر بتاتا ہے، اس میں برائیوں سے بچنے کا ڈھنگ، بھلائیوں سے لپکنے کا انداز، حرام کیا ہے بچے جائے، حلال کیا ہے استعمال کیا جائے، وہ اس میں بتاتا ہے. لہذا پہلا منصب یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے آیات پڑھ کر سنانا. نمبر دوسرا منصب یعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دینا. اور تیسرا منصب والحکمہ، دانش مردی، بردباری، اچھی صلاحیت، اچھی استعداد، اچھی نالج ان امت کو دینا. اور چوتھا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تزکیہ نفس، وضو ہو یا طہارت ہو یا پاکیزگی ہو یا توبہ ہو یا استغفار ہو یا خطا بخشی کے لیے الفاظ ہو یا دعائیں ہو یا کلمات ہو یا آیات ہو یا حرف ہو، انہیں بتانا تاکہ وہ اللہ کے حضور میں اپنے غلطیوں پہ نادم ہو کے بخشش کی حقدار بن جائے. وہ منہ بند کرے ہوئے گونگے اندھے بن کر دنیا سے نہ جائے. اور تیسرے منصب کے بعد فرمایا یہ یزکیہم، کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاکیزگی کے طریقے بتائے، رہنے سہنے کا ڈھنگ بتائے. یہ چار منصب کے بعد فرمایا ان کان تل عزیز الحکیم، بے شک تو سب پر غالب اور حکیم اتارا. یہ الفاظ ہے جناب شرد ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخاری کی حدیث ملتی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور حدیث نمبر ہے 6983 یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ ترمذی میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے. تو میں نے ایک وہ کتاب بخاری نمبر 1 کا حوالہ دیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا مسجد نبوی میں کہ لوگوں مجھ پر رسالت بھی ختم ہو گئی اور نبوت بھی ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنے سینے پہ انگلی رکھ کے فرمایا مجھ پر ہدایت بھی، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی. اب کوئی رسول نہیں آئے گا قیامت اور بعد قیامت میں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت اور بعد قیامت میں، اور دنیا کے حاضر ماحول میں بھی مجھ پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی اور میں آخری پیغمبر ہوں. تو صحابہ کرام نے بے چینی محسوس کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر آپ گزر جائیں اور ہم لوگ زندہ رہ جائیں، ہماری پیڑیاں زندہ رہے، ہماری نسلیں آتی بھی زندہ رہے، تو کیا ہم محروم ہدایت ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اب دیکھیے بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے، آپ نے فرمایا نہیں تو صحابہ کرام کے منہ کھل گئے، کان کھر گئے، آنکھیں اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی. فرمایا کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمائیے، کیونکہ آنے والی نسلوں کا خیال تھا. پوچھا فرمائیے تو فرمایا بشارت ختم نہیں ہوگی. کہا بشارت کیا ہے رسول اللہ؟ تو فرمایا صرف میری امت کو،
نہ آدم علیہ السلام کی امت کو، نہ عیسیٰ کی، نہ موسیٰ کی، نہ داؤد کی، نہ سلیمان کی، نہ یحییٰ کی، نہ زکریہ کی، نہ ابراہیم کی، نہ اسماعیل کی، علیہ السلام اجمعین، کسی پیغمبر کی قوم کو یہ اعزاز نہیں ملا. میری امت کو یہ اعزاز ہے کہ میری امت کو اللہ خوابوں کے ذریعے سے بشارت دے گا، اور نبوت کا 40واں حصہ کے حقدار ہوں گے. میری امت میں نبی نہ ہوگا، رسول نہ ہوگا، مگر میری وجہ سے میری رسالت اور نبوت کا ایک حصہ 40ویں حصے میں سے 39 میرے پاس اور ایک حصہ میری امت کے پاس ہوگا. اللہ اللہ، کس درج مبارکبادی ہے یہ امت کے نام پر. میری امت کو فجر سے پہلے خوابوں میں بتایا جائے گا. آگے کا فیوچر جو پاسٹ ہو گیا، جو پریزنٹ ہے اور جو فیوچر ہے، اور سب بتایا جائے گا. میری امت کا خواب بیگانہ نہ ہوگا، میری امت کا خواب خراب نہ ہوگا، میری امت کا خواب گیس ٹریبل کی وجہ سے نہیں ہوگا، میری امت کا خواب اچھا جو ہوگا وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوگا، اور جو برا خواب ہوگا وہ شیطان کا انٹرپ کرنے کی وجہ سے ہوگا. لہذا اگر رات کو نیند بیدار ہو جائے تو سیدھے جانب کے بستر پہ 3 مرتبے تھو تھو کر دو، شیطان بھاگ جائے گا. یہ کوشش کرتا ہے یہ غلط خوابیں دکھائے، غلط چیزیں دکھائے. غلطیاں جو ہوگی وہ نبوت کے 40ویں حصے سے نہ ہوگی، بشارت میری امت کی قیامت تک کے کنٹینیو رہے گی. یہ فضل اللہ کا اور انعام جو نبی کے تھرو ہم کو ملا ہے اور نبی کی طرف سے ملا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں ذکر آیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ یزکیکم یعلمکم کتاب الحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ہم نے، یہ تمہارا نصیبہ اچھا ہے، قرآن کا اعلان، یہ تمہارے نصیب اچھے ہیں کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ہماری آیات پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت دین سمجھاتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے. اس سے پہلے تم کچھ ہدایت کو نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں ہدایت سے بہرامند فرمایا، ہم نے تمہیں ہدایت سے مالا مال فرمایا. تو قرآن کے 4 مقامات پر جو یہ 4 آیت احکامات کا حکم ہے، سورہ بقرہ آیت 129 دعائے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، سورہ بقرہ آیت 151 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164 اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، یہ 4 جگہوں پر سیم آیت کے جیسے ریپیٹ کیا گیا ہے. 4 مرتبہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نوید مسیحا ہوں، دعائے خلیل ہوں، بشرائے آمینہ ہوں. یہ 3 باتیں آپ منشن کرتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے. میں وہ ہوں جس کو میری ماں نے پیٹ میں رکھ دیا وقت خوابوں میں دیکھا تھا، یہ کیسر و کسرا کے محل ٹوٹ گئے، شام سیریا کے ملکوں کے محلوں میں روشنی پیدا ہو رہی ہے، میری ماں نے خواب میں دیکھا تھا، میں میری ماں کی خواب کی بشارت ہوں. پھر فرمایا میں دعائے خلیل اسماعیل ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کو مرمت کرتے وقت جو دعا مانگی جو میں پڑھ کر سنایا، ربنا وبشر رسولا یتلو علیہم آیاتک، وہ دعا ہوں میں. میں بشرائے آمینہ ہوں، میں دعائے ابراہیم و اسماعیل ہوں، اور میں نوید مسیحا ہوں. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھانے سے پہلے قید خانے میں اپنے شاگردوں سے کہہ رہے تھے مم بعدی اسبہو احمد، میرے پاس جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. اللہ کے نبی کا نام احمد ہے جو پیغمبروں میں جاری تھا. یہ نام اللہ نے رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے پیغمبر احمد کا نام جانتے تھے. سورہ صف میں موجود ہے اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مم بعدو اسمہ احمد، میرے بعد ایک احمد آنے والا ہے. وہ بشارت دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام تو فرمایا میں نوید مسیحا ہوں. عبید بن عمر لیشی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیدائش کے وقت مکے کے ٹاپو میں 18 آدمی تھے جن کے نام محمد تھے، اس میں مشرک و کافر بھی تھے، 18 آدمی تھے. کیا ان کو دیکھ کر نام رکھا گیا؟ نہیں، عبد المطلب کو بتایا گیا کہ آنے والے کا نام محمد رکھا جائے، تو انہوں نے محمد رکھا. محمد کے معنی حمد سے تعلق ہے، حمد کے معنی زیادہ تسبیح کرنے والا، زیادہ اللہ کو پکارنے والا، زیادہ اللہ کی لو لگانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ حمد سے مشتق ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی سطوت اور جلالت اور اللہ کا روپ اور تھاؤس عطا و بخشش بیان کرنے والا پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور انعام ہے غیر معمولی. تو بتایا کتاب کی تلاوت کرنا اور کتاب کی تعلیم دینا. مسلمانوں کے گھروں سے تو اب کتاب کی تعلیم ختم ہو گئی, مدرسوں میں بچے پڑھنے کا نظام ختم ہو گیا, انگلش ذہنیت بن گئی, ماڈرن لائف بن گئی, الگ الگ جملے زبانوں پہ آ گئے, الگ الگ معیارات بن گئے, ان کے کپڑے بھی وہی ہو گئے, ان کی زبان بھی وہی ہو گئی, ان کا کھانے کا ڈھنگ بھی بفر سسٹم کا ہو گیا, ان کا جینے کا انداز بھی وہ ہو گیا. کس کا دل ترقے گا, کس کے دل میں ایمان آئے گا, کون سا نوجوان دین کی طرف آئے گا, اس کا پتہ نہیں ہے. ایسے میں محسوس ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر نوجوانی ختم ہو گئے. اب کوئی عالم بننے کا, میں عالم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیسی امت ہے یہ, طویل عرصہ آپ میں رہتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ گھٹے پیٹھے کمزور فقیر فیملی کے غریب لوگ تھوڑا پڑھتے 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 ہیں, مولوی کورس کرنے بعد فضیلت کا کورس نہیں کرتے, ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بچے حفظ کرتے ہیں, گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں, ماں باپ کو دیکھتے ہیں, وطن چھوڑ دے کے نکل جاتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ کر جو ہے موزنیت کی امامت کر لیتے پھرتے رہتے ہیں, ان کا قرآن کھل کے ان کے ساتھ ہی خبر میں چل جاتا ہے, وہ کبھی قرآن پڑھانے کے قابل بھی نہیں رہتے, ان کا قرآن اللہ تجھے کھینچ لیتا ہے, حالانکہ وہ بےچارے جائز کام کر رہے ہیں. کسی مسجد کو امامت موزن کے لیے سن لیتے ہیں, وہاں پر اپنا کنٹینیو رکھتے ہیں, اپنے نیچر کو کنٹینیو رکھتے ہیں, مگر ان کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے, شیطان کے دل سے قرآن کو نکال دیتا ہے اور شیطان کے قرآن کو بھلا بٹھا دیتا ہے, اور وہ قرآن پہ کبھی درد اور ٹیس کے ساتھ پہنچتے نہیں. اور ان کا پڑھانا بھی, آپ کے علماء کا پڑھانا, وفاق کا پڑھانا, مولویوں کا پڑھانا, اللہ والوں کا پڑھانا تو اللہ والوں کے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, مگر بعض لوگوں کا پڑھانا جو ہے اپنے لحاظ سے دھندا کاروبار کے لیے ہوتا ہے. بڑی اسٹرکٹلی بینڈنگ ہے, بڑا سختی سے بولا گیا ہے کہ قرآن پڑھا کر اجرت نہیں لینا, کئی حدیثیں موجود ہیں اس پر, قرآن پڑھا کے پیسے نہیں لینا مہینے واری, مگر زیادہ گزارا اسی پر ہے. مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے مگر زیادہ گزارا بھیک پیش ہے, بھیک دو, خیرات دو, چیریٹی کرو, پیسے پھینکو, تو بچے خیرات میں گندے میل سے کوئی عالم نہیں بنتا. یہ امت کا گندا میل, چوروں کا پیسہ, شرابیوں کا پیسہ, سودخوروں کا پیسہ, باغیوں کا پیسہ, غداروں کا پیسہ, بےمانوں کا پیسہ, مدرسے کے نام پہ چیریٹی دیا جاتا ہے, یہ جب حرام انٹری لیتا ہے مدرسے میں, معصوم نادر یتیم یسیر بچے یہ جھول جھول کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں, خالی پڑھتے ہی رہتے ہیں, قرآن ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے. علماء بول کر عربی کتابیں پڑھتے ہی رہتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ قرآن کا پیغام پہنچا نہیں سکتے, دنیا کے سامنے رکھ نہیں سکتے, دنیا کے سامنے پیغام دے نہیں سکتے, اور دنیا کو اپنی زندگی اور قرآن سنت سے منور نہیں کر سکتے. افسوسناک صورتحال ہے, بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس کے لیے کافی اسٹرگلنگ کرنا پڑتا ہے, کافی جدوجہد کرنا پڑتا ہے, حلال کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور اسی انداز کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں, ماحول خراب ہو جاتا ہے, زندگی خراب ہو جاتی ہے اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. میں ایگزامپل کے طور پہ کوئی بات بولنے سے تو میں کترا رہا ہوں, ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے, زندگی بڑی خراب کر دی ہے لوگوں نے. پہلا منصب کتاب کی تلاوت کرنا, دوسرا منصب تعلیم کتاب دینا, تیسرا منصب سمجھداری سکھانا, چوتھا حکمت دین بتانا, اور چوتھا تزکیہ نفس یعنی انہیں پاک کرنا. کون تیار ہے پاک ہونے کے لیے؟ کسی کو نہیں معلوم. اب تیار کا ترجمہ نہیں معلوم, سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم, طہارت کیسا لینا نہیں معلوم, سجدہ کرنا کیسا نہیں معلوم, کوریاں کیسے کھلے رکھنا نہیں معلوم, پیر کتنا چیرنا نہیں معلوم, کتنا رکھنا نہیں معلوم, سر پہ کیسا کپڑا رہنا نہیں معلوم, مسجد کو آنا نہیں معلوم, صحیح طور پہ کپڑے پہننا نہیں معلوم, جمعہ کیا ہے نہیں معلوم. اب کتنا سمجھائے, منہ کو کف آنا باقی ہے, کلیجے میں درد ہونا باقی ہے, درد کی ٹیس لگ رہی ہے, کتنا سمجھائے, مگر بے حرکتوں کی طرح سننا, ایک ہیبیچوئل اکیوز کی طرح سننا, ایک پیشاور مجرم کی طرح سننا, کہ یہ ایک ببال سا آئے گا, غرق نہیں ہوں گے, خاک نہیں آئے گا, مگر کھوڑ ڈال کر جگہ جگہ پہ ختم کر دیا جائے گا. جگہ جگہ پہ ختم ہو رہے ہیں, جگہ جگہ کے اوپر ادھر ادھر ہو رہے ہیں, جگہ جگہ کے اوپر لوگوں کی سنس کتنا کام کر رہی ہے, لوگوں کا ماحول کتنا ہے. آپ کبھی سوچ رہے ہیں, کسی ماحول کو دیکھ رہے, کسی زندگی کے ماحول کو دیکھ رہے؟ افسوس کی آنکھیں لیے غم کی اندھیرے سے نکلتے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف, قرآن کی طرف آؤ, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف آؤ. کیسی کیسی بغاوت کی لہریں چل رہی ہے, کیسی کیسی شرارتیں چل رہی ہے,
کیسی کیسی تکلیف سے ماحول چل رہا ہے، کیسے کیسے لوگ باہر کے اندر اندر کے باہر ہو جا رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے کتاب دی، یہ کتاب جس میں کوئی تغیر نہیں ہے، یہ کتاب وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 383، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ جو قرآن میں نازل کر رہا ہوں، مَا هُوَ شِفَاءٌ، تم سب کے لیے شفا ہے، شفا برکت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں میں، زیادتی کرنے والوں پر اس کے اندر زوال ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو قرآن کے اگینسٹ چلیں گے، قرآن کو اگنور کریں گے، قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے، وہ خسارے سے، بربادی سے دوچار ہو جائیں گے. قرآن کی اوپنلی آیت ہے، اس کے باوجود بھی نہیں سمجھنا، اس کے باوجود بھی کتاب سے محبت نہیں پیدا کرنا، اس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن سے محبت نہ کرنا، رسول سے تعلیمات نہ لینا. قرآن حدیث میں، بخاری مسلم ابن ماجہ حدیثوں کی کتابوں میں ریکارڈڈ اللہ کے رسول کی لائف پوری محفوظ رکھی گئی ہے. ایک ایک لفظ ہے کہ وضو کیسا کرتے، باپ کیسا کرتے، کنگھی کیسا کرتے، حجامت کیسا بناتے، کپڑے کیسا پہنتے، پہلے آپ سیدھا ہاتھ سین میں ڈالتے یا بایاں ہاتھ ڈالتے، پہلے سیدھا پیر آپ آگے بڑھا کے چلتی یا بایاں پیر پڑے چلا دیتے، آپ سیدھے چاہتا ہاتھ لگا کے ٹیکا لے کے بیٹھتی یا دایاں ٹیکا لے کے بنا کے بیٹھتے، کوئی آئے تو دائیں ہاتھ سے سلام کرتے یا سیدھے ہاتھ سے سلام کرتے دور والے کو، آپ مسافہ کیسے کرتے تھے، آپ کیسے بات اسٹارٹ کرتے تھے، یہ سارے چیزیں مسلمان چھوڑ پائے، جس وجہ سے ان پہ اللہ نے اپنی برکتیں کھینچ لی. اس لیے سورہ توبہ کی آیت 33 میں فرمایا گیا، وہ الذی، کہ وہی وہ رب ہے، ارسل رسول بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی وہ رب ہے جس نے دین حق دے کر اس دین کو تمام جن سے دین پر، تمام دینوں پر غالب کر دیا، تمام مذہبوں پہ غالب کر دیا. اب کسی برا لگے تو صرف مشرک کو ہی برا لگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے ہیں. رسول کو بھیجا اتنا میاں ناس پیغمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استغفار پڑھ لو غلطیاں معاف ہو جائیں گے. اللہ سے روزانہ رات کو اٹھ کر 4 بجے رات سے 4:45 بجے رات تک اللہ سے التجا کرو، ہم کلام ہو اللہ سے بات کرو. اللہ خود کہتا ہے میں سوال کرے تو پورا کروں گا، مدد مانگے تو مدد دوں گا، بخشش چاہیں گے تو بخش دوں گا. کوئی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تو کمیونٹی کی بھی ضرورت تو ضروری ہے نا، ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات واضح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم انسانوں میں رہ کر انسانوں کے حالات کو دیکھ کر اللہ سے فریاد کرو. روحانیت اسلام میں نہیں ہے، گپاؤں میں بیٹھنا نہیں ہے، کیوز میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، ہاروں میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے، ندیوں کے کنارے پتھروں پہ بیٹھنا نہیں ہے، اکیلے اندھیرے کمرے میں بیٹھنا نہیں ہے. جس نے کسی مسلمان کے راستے سے گزرتے ہوئے راستے سے، چاہے غیر مسلم گزر رہا ہو، مسلمان گزر رہا ہو، چلتے ہوئے راستے سے کسی نے پتھر کو، کنکر کو، لکڑی کے ٹکڑے کو، اذیت کو ہٹایا کہ یہ بیچ میں ہے، اسے ٹھوکر لگے گی، یہ پیر میں چبھے گا، یہ تکلیف ہوگی، سلپ ہوئے گا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر وہ راستے کا ایک رکاوٹ ہٹا دے تو مجھے نبوت اور رسالت دینے والے کی قسم، اللہ اسی وقت اس کی مغفرت کا اعلان کرواتا ہے. انسانیت کی مدد، انسانیت کے لیے دکھ درد، انسانیت کی ہمدردی، انسانی برادری کے لیے ضرور ہے. ایک جانور کو اگر انسان پال لے تو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، جانور کے اس کے پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں، بکرا بکری جو بھی ہو، کتا ہو یا جانور ہو، اس کے انتظار میں دروازے پہ نگاہیں رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ گیا تو غمگین ہوتے ہیں، الگ الگ آوازیں نکالتے ہیں. یہ تو انسان ہے، انسانی برادری کے افراد ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں، ایک دوسرے کو رسول کا پیغام نہیں پہنچاتے، ایک دوسرے کو یہ ربیع الاول کا مہینہ تو میلاد میں منائیں گے، شربتیں پئیں گے، کھانے کھائیں گے، کھیر پوریاں پئیں گے، وہ یہ کریں گے، نئے کپڑے بنیں گے، ابرخان ڈال لیں گے، یہ کریں گے، یہ سارا صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ کریں گے لوگ. صحابہ کرام نہ کھیر پوریاں بنائے، صحابہ کرام نہ ابرک ڈال دیے، صحابہ کرام نے ڈیک لگائے، نہ صحابہ کرام نے بڑے بڑے جلسے نکالے، نہ جلوس نکالے، کچھ نہیں، کدھر کا بھی کام نہیں. خالی اللہ اور اس کے رسول کی بات برسوں سے بولتے آ رہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ مت کرو، تو رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن و سنت کے بولنے والوں کی زبانیں کتنے غیر مؤثر ہو گئی، قرآن و سنت بولنے والے کی زبانیں کتنے ویلو ختم کر لی. ہائے افسوس، بہت افسوس ہے امت میں اللہ والوں کے نام نہیں رہے، اللہ والوں کا ذکر نہیں رہا. اللہ والے کیسے محنت کرتے تھے، کیسے پڑھاتے تھے، کیسے کرتے تھے، کس انداز میں جیتے تھے، کس انداز میں رہتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتے. اور علامہ عبد الحی نے نزہت الخواطر میں لکھا ہے، مجھے تفصیل کا موقع نہیں ہے، شارٹلی بول دے رہا ہوں، کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ حدیث کے اور قرآن کے ماہر تھے. ایک آدمی ان کے پاس آیا تو ان کے گھر کے سامنے کمرے بنے ہوئے تھے جس میں لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، لوگ آ کر گیسٹ وہاں پر ٹھہرا کرتے تھے، اسٹوڈنٹ ٹھہرا کرتے تھے. تو ایک شام سے آدمی آیا، سلطنت شام سیریا سے آیا، آ کر وہاں پر اسٹے لیا. اسٹے لینے کے بعد دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے، ان پر گہری نگاہ رکھا ہوا ہے جنید بغدادی پر. رات کے وقت میں ان کو جھانک جھانک کے دیکھتا ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں ان کو دیکھتا ہے، ان کے پیچھے سرچ کرتا ہے، چیز کرتا ہے، کافی دنوں سے چیز کر رہا ہے. ایک مہینے تک دیکھتے رہا، دیکھتے رہا، دیکھتے رہا، وہ نماز کیسا پڑھتے، وہ کہاں جاتے، وہ کس سے ملتے، وہ کیا بولتے، وہ کیسا کھاتے، وہ کیسا اٹھتے، کیسا بیٹھتے. خیر گھر کے پردے کی تو باتیں الگ ہے، لہٰذا وہ دیکھتے رہتا تھا آؤٹ آف باؤنڈری کے، ہر جگہ پہ چلنا پھرنا دیکھتے رہتا تھا. ایک دن جب آیا، مہینہ ختم ہونے لگا، تو اس نے اپنے اونٹ کے اوپر اپنا سامان باندھنا شروع کیا. دوپہر کا وقت تھا، زہر سے پہلے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ٹہل لیتے ہوئے اپنے حجرے میں سے آئے. کہا کیا بیٹا، بغیر بولے کہ چلے جا رہے ہو؟ آئے تھے کس مقصد کے لیے اور چلے جا رہے ہیں کس مقصد سے؟ تو کہا کہ آیا تھا جس مقصد کے لیے، وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ فیل ہو گیا، میں چلے جا رہا. تو کہا کیا مقصد کے لیے آئے تھے جو فیل ہو گئے تم؟ تو کہنے لگا میں نے تمہاری بڑی بڑی کرامتیں سنی تھی. تو کسی سانپ ڈسے کے آدمی کے اوپر پیر پہ ہاتھ رکھ دے تو غیر اتر جاتا ہے، آپ کسی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ آدمی کے ہڈی پہ ہاتھ رکھ دے تو کچھ دنوں میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. میں نے ایسی کوئی کرامت، ایسا کوئی میریکل، ایسی کوئی نئی چیز نہیں دیکھی، کوئی میجک نہیں دیکھا تم میں، تم تو سیدھے سادے، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھا. تو مسکراتے فرمایا جنید بغدادی نے، بیٹا بڑا غصے میں بول رہے ہو، میں ایک بات کا تم سے اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس کا گواہی دے ڈالو. تو کہا کیا بات ہے بولو. تو کہنے لگے قرآن کے جو احکامات ہیں، کیا میں اس میں کسی چیز میں کمی کرتا ہوں اور مجرم ہوں؟ کہا نہیں نہیں، میں نے قرآن کے معاملے میں دیکھا کہ تم بڑے اصول پر آپ پابند ہو اور قرآن کو فالو کرتے ہو، قرآن کے زبردست فالوور ہے اور کوئی خرابی نہیں دیکھی میں. تو کہا میں اللہ کے رسول کے طریقے کے اندر کوئی گڑبڑ، کوئی سنت میں کمی پیشی، یا کوئی ڈنڈی مارتا ہوں، کچھ کرتا ہوں؟ تو نے کہا کہ نہیں، میں سنت میں بھی آپ کو دیکھا کہ پرفیکٹ پرسن ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں میں پابند ہے. تو فرمایا اب جاؤ بیٹا اپنی سواری باندھ کے، تمہاری مجھے پرواہ نہیں کیا. تو کہا آپ ایسے اگنور کر رہے ہیں مجھے کہ میں جیسا رف نکل کے جا رہا ہوں، آپ بھی مجھے ریش ویسے ہی بول رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ میں جب قرآن پر پابند ہوں اور نبی کی سنت پہ پابند ہوں تو بس یہی میری کرامت ہے اور یہی میری ولایت ہے، اسی میں میں پابند ہوں. تو چلے جا، میرے پاس کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو کچھ اللہ تجھے دینے والا ہے اگر تو ہدایت پہ ہے. تو اس طریقے سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی دلاوری بتائی اللہ اور اس کے رسول کی، کہ اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا. نہیں ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ ہم کیا چلتے ہوئے پانی کو روک دیں گے کہ پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھیں گے ہم؟ یہ تو شعبدہ بازی ہے. اللہ والے اس طریقے سے لوگ کو ٹریٹ کرتے تھے، اس طریقے سے لوگ کتاب و سنت کی طرف راغب ہوتے تھے. سواری سامان اتارا اور اتار کر آپ کی خدمت میں لگ گیا اور مفسر قرآن کہلانے لگا. قرآن کی تفسیر کا ماہر، اس کا نام تفسیر کرنے والوں میں لکھا گیا. اس طریقے سے اللہ اور کے رسول کی تعلیمات کو لوگ جو دل سے لگاتے ہیں اللہ نے کامیاب کرتا. آج ربیع الاول کا مہینہ خالی ایسی دھمالوں میں، خوشیوں میں، پروگراموں میں، سجاوٹوں میں، دہشوں میں گزر جاتا ہے، اگر اصل پیغام قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنانا. خیر کو منتال قرآن والا مت میں بہترین صرف وہی لوگ ہیں جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. لوگ گنگے ہو گئے، بےمان ہو گئے، لوگوں کو قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں رہا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے کوئی رغبت نہیں رہی. کتاب کی تلاوت کرنا، کتاب کی تعلیم دینا قرآن کی، اور لوگوں کو سچی اور بردباری کی باتیں حکمت دین سمجھانا، لوگوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تدابیر اور طریقے، استغفار، تسبیحات اور قرآن و سنت بتانا، اس میں کامیابی بتائی گئی. یہ رسول کے چار منصب ہے. اس منصب کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف طور پر واضح کر دیا گیا کہ یہ امت اگر ان منصب کی پابندی کرے گی تو شرف سے مشرف ہو جائے گی اور قیامت کے دن سرخرو ہوگی. اللہ کے حضور میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قدام بستیوں کو سڑکوں در گزر فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار منصب یسرو علیم عیادک اور یعلم الکتاب والحکمہ زکیم ہم کو نصیبے میں عطا فرما. اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اے اللہ اس ملک میں ہم سلامتی عطا فرما اور خیر نازل فرما، اپنے فضل سے مالا مال فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں جن سے صحت و تندرستی اور مغفرت عطا فرما، ہمارے بچوں اور ہمارے گھرانوں، ہمارے بہو بیٹیوں، ہماری اولادوں، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.